مومن برکت کا مہینہ پھر آ گیا ہے مومن برکت کا مہینہ بخشش کا ہے نجات کا انمول خزینہ رمضان مبارک رمضان مبارک.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وهو ارحم الراحمین في موضع العفو والرحمہ واشد المعاقبین في الشدۃ والنقماء ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسوله البشیر النذیر السراج المنیر مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
على سيما بقية الله في العالمين ارواح العالمين له الفداء. اما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم افضل اعمال امتي انتظار الفرج. کل اور آج کی ہماری گفتگو کا جو محور موضوع ہے وہ وظائف حقیقت منتظروں کی خصوصیات، اس محور پہ بات کر رہے ہیں. کل آپ کے سامنے ایک امام صادق علیہ السلام کی حدیث سے بیان کیا تھا کہ جو شخص چاہتا ہو کہ امام عصر کے اصحاب میں سے آئے، اس کو چاہیے کہ وہ اس میرٹ کو پورا کرے. ایک میرٹ امام صادق نے بیان کیا، تین خصوصیات بیان کی کہ وہ اپنے اندر حالت انتظار پیدا کرے، اپنے اعمال کو ورع کے ساتھ انجام دے، اور اپنے اخلاق کی درستگی کر لے. اگر ان تین کاموں کو انجام دیا تو امام کے تعبیر کے مطابق انشاءاللہ اس کا شمار امام عصر کے سپاہیوں میں ہو سکتا ہے، کہ یہ ہم سب کی آرزو ہے. ہمارے یہاں کلمہ انتظار ایک خاص معنی رکھتا ہے، خاص اس کا مفہوم ہے. انتظار معلوم نہیں دوسری اقوام میں کسی خاص چیز کے کرنے پہ شاید کبھی ثواب کا سبب بنا ہوگا یا نہیں بنا ہوگا، لیکن ہمارے مکتب تشیع کے اندر چونکہ دوران غیبت کبری ایک طولانی دور ہے، اور اس دور کے اندر انسانوں کی مخصوصاً مومنوں کی آزمائشیں بہت زیادہ ہیں. جیسے کل آپ کے سامنے بیان کیا کہ رسول اللہ نے اس دور کے لوگوں کو اپنا بھائی قرار دیا ہے، اور ان کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہی تھی کہ اس دور کے لوگ اپنے زمانے کی حجت کو، نبی کو، امام کو اپنے سامنے نہیں دیکھیں گے مگر اس پر ایمان رکھتے ہوں گے اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہوں گے تو یہ لوگ رسول اللہ کے بھائی قرار پاتے ہیں. ہمارے یہاں کلمہ انتظار ایک خاص مفہوم بھی رکھتا ہے، فقط لفظی بحث نہیں ہے انتظار کی، بلکہ انتظار عمل سے تعبیر کیا جاتا ہے ہمارے یہاں. یہ جس حدیث کو میں نے کل بھی آپ کے سامنے پڑھا تھا اور آج بھی پڑھا کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، رسول اللہ نے بیان کیا کہ میری امت کا سب سے افضل ترین عمل انتظار فرج ہے. خود اگر اس حدیث کو ہی تھوڑا سا کھولا جائے، اس حدیث میں ہی تھوڑی سی توجہ کر لی جائے، تو ہمیں نظر آئے گا کہ انتظار پھر اس کا مطلب ہے کہ ایک عمل سے تعبیر رکھتا ہے، ایک عمل ہے. کہا گیا افضل و اعمال و امتی، انتظار اس کا مطلب ہے عمل سے متعلق ہے. اگر عمل نہ ہوتا تو شاید کہا جاتا کہ افضل و افکار و امتی، میری امت کی سب سے بہترین فکر انتظار کی فکر ہے، یعنی امت انتظار کی فکر کرے، انتظار کے بارے میں سوچے. عقیدے کے بارے میں کہا جاتا تو الفاظ کچھ اور ہوتے کہ میری امت کے عقائد میں سے سب سے بہتر عقیدہ انتظار فرج ہے. لیکن کہا گیا کہ افضل و اعمال و امتی، اعمال جمع ہے عمل کی، حی علی خیر العمل، بہترین عمل کی طرف چلے آؤ، دوڑے چلے آؤ. اب یہ جو ایک نماز کا عمل ہے، اس نماز کے عمل میں ہم کتنے کاموں کو انجام دے رہے ہوتے ہیں. لفظ ایک ہے حی علی خیر العمل، بہترین عمل کی طرف آ جاؤ، مگر اس بہترین عمل میں ہم کتنے دیگر اعمال انجام دے رہے ہوتے ہیں. نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، طہارت انجام دیتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مصلی تک آتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز کے اپنے ارکان کو انجام دیتے ہیں. تمام کی تمام چیزیں ہماری حرکت ہے. جب حیا علی خیر العمل ایک عمل کے اندر کئی اعمال چھپے ہوئے ہیں تو یہاں رسول اللہ نے بیان کیا افضل اعمال امتی، میری امت کا بہترین عمل. اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے ایک نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ انتظار فرج فقط انتظار ہے، جس کے اندر مومن کی کوئی خاص ذمہ داری نہیں ہے، مومنوں کو اس میں کچھ کرنا نہیں ہے، چونکہ جب امام نے آنا ہے آنا ہے، اور میں اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور نہ کچھ کرنے کے مجاز ہیں. بلکہ بسا اوقات بعض افراد اس کو بیان کرتے ہیں کہ اس معاملے میں جلدی کرنا یا اپنی جانب سے کوئی کام کرنا، اقدام کرنا شاید جائز بھی نہیں ہو. یہ ایک بحث ہے باقاعدہ، ایک تفصیلی بحث ہے کہ جس کا شاید یہ مقام نہ ہو بھی. انتظار عمل خود رسول اللہ نے بیان کر دیا کہ افضل اعمال امتی، میری امت کا بہترین عمل انتظار فرج ہے. بس یہ انتظار فرج محض ایک نظریے کی حد تک نہیں ہے، یہ عمل کی طرف دعوت دے رہا ہے. کس طرح کا عمل کرنا چاہیے، کس طرح کا عمل ہے، کیا خصوصیات ہوں گی منتظروں کے اندر کے جو اس انتظار کو کر رہے ہوں گے. کل ایک اس کی چھوٹی سی مثال بیان کی تھی کہ منتظمین نے یہاں پہ انتظام کیا، آپ کے لیے لیکچرز کا پروگرام انہوں نے ترتیب دیا، اس کے لیے کچھ اعمال انہوں نے انجام دیے. اس کو دیکھ کر آپ نے کہا کہ ہاں منتظمین ہمارے منتظر تھے، کچھ چیزوں کو انہوں نے انجام دیا. آپ نے ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد کہا ہاں یہ منتظمین سچے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے منتظر تھے، آپ آئیے اس پروگرام میں شرکت کریں، انہوں نے تمام چیزیں مہیا کی ہیں، پھر کہا کہ منتظر ہیں. اسی طرح میں اگر امام اثر سے کہوں کہ میں آپ کا منتظر ہوں، تو میں نے اپنے نفس کے اندر امام اثر کے ظہور کی رکاوٹوں میں سے کچھ رکاوٹوں کو دور کیا کہ نہیں کیا اگر میں منتظر ہوں. مثال کے طور پہ میرے اپنے نفس میں ظہور امام سے متعلق کون سی رکاوٹ ہو سکتی ہے، کون سی رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ خود امام اثر نے بیان کیا کہ دیکھو ہمارے اور تمہارے درمیان جو دوری ہے اس کی ایک بڑی وجہ تمہاری اپنی کوتاہیاں، تمہارے اپنے گناہ ہیں. میں معاشرے میں کام کرنے سے پہلے جس چیز کو انجام دوں وہ اپنے نفس کے اندر جو ظہور کی رکاوٹیں ان کو دور کروں. منتظر کی خصوصیات، اس چیز کو خود امام عصر نے اپنی دعا میں ہمیں سکھایا ہے. ایک دعا ہے جو مفات الجنان میں آپ کو نظر آتی ہے، اور وہ امام عصر سے مخصوص دعا ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے، ہم اور آپ پڑھتے ہیں، پڑھنے کی تاکید بھی کی جاتی ہے اس کی. اس کا پہلا جملہ یہی ہے، اللہم ارزقنا توفیق الطاعة وبعد المعصية. پروردگار مجھ کو رزق عطا فرما، رزق یہاں پہ توفیق کے معنی میں، پروردگار مجھ کو توفیق عطا فرما. کس چیز کی توفیق عطا فرما؟ اللہم ارزقنا توفیق الطاعة، خدایا اطاعت ایک توفیق سے ہو سکتی ہے، جس کو تو موفق کرے، جس کو تو توفیق دے دے وہ تیرا مطیع ہو سکتا ہے. پروردگار میں تجھ سے اس رزق کو مانگ رہا ہوں جس کے ذریعے سے تیری اور تیرے اولیاء کی اطاعت کی جا سکتی ہے. اس لیے کہ سورہ نساء میں آیا یا ایھا الذین آمنوا اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. تین اطاعتیں جو خداوند عالم نے فرض قرار دی ہیں ہر مومن کے اوپر، اطاعت خدا، اطاعت رسول، اطاعت ولی امر جو صاحب امر. لہذا پروردگار سے پہلی التجا ہم اور آپ یہ کرتے ہیں کہ اللہم ارزقنا توفیق الطاعة. یہ وہ دعا ہے جس کو امام عصر نے خود سکھایا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دوران غیبت کبریٰ ایک منتظر کی جو خصوصیات ہیں ان میں ابتدائی خصوصیتوں میں سے خصوصیت اس کی اطاعت گزاری کا جذبہ ہے. یہ مطیع، یہ منتظر اطاعت گزاری کے جذبے سے سرشار ہے. اگر یہ اطاعت گزاری نہ ہو تو آئمہ علیہ السلام کے سامنے ہزاروں کی بھی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوں تو آئمہ اپنے کاموں کو انجام نہیں دے پاتے. اس کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. امام علی علیہ السلام کی اپنی مثال نے کبھی نہج البلاغہ میں اٹھا کے ان چیزوں کو انشاءاللہ آپ دیکھتے ہوں گے، مزید دیکھیے گا. امام علی علیہ السلام نے وہ خطبے جو اپنے ہی لوگوں کے لیے ارشاد کیے، یا ان کے وہ جملے جو اپنے ہی لشکریوں کے بارے میں ہیں، وہ کتنے دردناک ہیں. امام علی کے ساتھ لشکر موجود ہے، لیکن یہ لشکر ایسا ہے کہ امام علی کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہاری عدم اطاعت نے میری رائے کو باطل کر دیا ہے. تمہاری عدم اطاعت کی وجہ سے دشمن میرے اوپر ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ علی شجاع تو ہیں مگر علی کو جنگی حکمت عملی بھی نہیں آتی، اور علی کے اندر دنیا کے اندر کاموں کو انجام دینے کی سیاست نہیں ہے. تصور کیجئے گا کہ کتنا بڑا جملہ ہے جو امام علی نے بیان کیا ہے. کس کی وجہ سے؟ یہ کون سے امام علی ہیں جن کے لیے ہم نعرہ لگاتے ہیں انا مریۃ العلم و علی بابھا، بھی ہم خوش ہوتے ہیں جس کے اوپر ہم نعرہ لگاتے ہیں. امام علی کہتے ہیں لو کشف الغطاء وما ازدد تو یقینا، یہ ظاہری پردے ہٹا دو تو میرے علم میں تو اضافہ نہیں ہوگا، میرے یقین میں تو اضافہ نہیں ہوگا، میں بھی صاحب علم اور صاحب یقین ہوں. اس امام علی علیہ السلام کے لیے دشمن، دشمن کون ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا علم کتنا ہے، اس کا مقام کیا ہے، وہ سب آپ کے سامنے. دشمن علی پہ ہنستا ہے، کیوں ہنستا ہے؟ کہتا ہے کہ علی کو جنگی حکمت عملی نہیں آتی، شجاع ہیں جنگی حکمت عملی سے واقف نہیں ہیں، اگر واقف ہوتے تو ہم پر غلبہ حاصل کر لیتے. مسئلہ کیا ہے؟ امام علی کو یہ طعنہ ملا کس کی وجہ سے؟ عدم اطاعت کی وجہ سے. امام نے کہا تمہاری عدم اطاعت ہے، تمہاری نافرمانی ہے، تم ہو میرے ساتھ، میرے ساتھ بیٹھتے ہو، میرے ساتھ اٹھتے ہو، میرے دسترخوان پر بیٹھتے ہو، لیکن تم اطاعت نہیں کرتے. نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ میں تم سے کہتا ہوں جنگ کے لیے آگے بڑھو، بہانہ کرتے ہو ابھی تھوڑا سردی گزر جائے، پھر کہتا ہوں آگے بڑھو، کہتے ہو تھوڑا گرمی گزر جائے، پھر کہتا ہوں، پھر کہتے ہو ہمارے گھر والوں کے کچھ کام رہ گئے. یہ مستقل تمہاری نافرمانی نتیجہ دے رہی ہے کہ علی کو آ کر لوگ طعنہ دے رہے ہیں کہ علی کو حکمت عملی نہیں آتی. اسی مثال کو لے کر آگے بڑھتے چلے جائیے. امام حسن مجتبیٰ میدان میں آئے، میدان جنگ میں آئے. میدان جنگ میں آنے کے بعد امام حسن کو صلح نامہ پر دستخط کرنے پڑے. امام ابتدا سے تو صلح کے لیے نہیں آئے تھے، اگر صلح کے لیے ابتدا سے آئے ہوتے تو امام علی کی شہادت کے بعد پیغام دے دیا ہوتا معاویہ کو کہ آؤ بیٹھ کے صلح کر لیتے ہیں، حکومت کو بانٹ لیتے ہیں، آدھا حصہ تم لے لو، آدھا میں لے لو، جنگ سے بچ جاتے ہیں. ایسی تو کوئی بھی چیز نہیں تھی. امام اس کو باطل سمجھ کر آئے، لوگوں کو اکسایا، میدان میں نکلے. مگر کیا ہوا؟ امام حسن علیہ السلام کے اصحاب میں سے بہت سے افراد عدم اطاعت کی وجہ سے نکل گئے. نتیجے میں کیا ہوا؟ امام حسن کو صلح کرنی پڑی. جب امام حسن کو صلح کرنی پڑی تو یہاں پہ کچھ شریر لوگ آئے، کچھ ناسمجھ لوگ آئے. جب انہوں نے صلح کا انجام دیکھا، چونکہ صلح کا انجام معلوم تھا کیا ہونا ہے، معاویہ کے ہاتھ میں اگر آپ اختیار دیں گے تو پھر سمجھ میں آ جانا چاہیے کیا ہوگا. جب کچھ لوگوں کو احساس ہوا غلطی ہوئی تو آنے کے بعد کیا کیا؟ امام حسن کو ایک انتہائی عجیب جملے سے انہوں نے مخاطب کیا. شدت کو محسوس کروانے کے لیے جملے کو بیان کرنا، ورنہ بہت شدید جملہ ہے. امام حسن کو آ کر لوگوں نے کہا اے مذل المؤمنین، کیا مطلب؟ اے مومنوں کو رسوا کروانے والے، اے مومنوں کو ذلیل کروانے والے. کیا مطلب؟ ہم مومن تھے، جنگ کرنا چاہتے تھے، آگے بڑھنا چاہتے تھے، معاویہ سے لڑنا چاہتے تھے، حکومت قائم کرنا چاہتے تھے، آپ کی صلح نے ہمیں ذلت پہ مجبور کر دیا. اب یہ ذلت، یہ صلح کی کس وجہ سے تھی؟ امام نے، امام میدان جنگ میں آئے تھے، تلوار لے کر آئے تھے، ڈال لے کر آئے تھے، زیرہ پہن کر آئے تھے، جنگ کے ارادے سے آئے تھے. لیکن جب افراد نہیں تھے پھر کیا راستہ بچا تھا امام کے پاس؟ جس کو جب آپ کبھی جا کے پڑھیں گے صلح امام حسن کے نکات، اس میں آپ کو نظر آئے گا. امام نے بیان کیا کہ اگر میں اس وقت صلح نہ کرتا تو سب کچھ ختم ہو جاتا، کیونکہ یہاں پہ اطاعت گزار ہی نہیں تھا کوئی، اس طرف پورا لشکر تھا، ادھر اطاعت گزار کوئی نہیں تھا. لہٰذا امام حسن بھی شہید ہوتے، امام حسین بھی شہید ہوتے، جو اسلام کے حقیقی نمائندے ختم ہو جاتے ہیں. امام نے اس کو بچانے کی خاطر صلح کی، مجبور ہو کر. اور جب صلح کی، ان لوگوں کی وجہ سے جن کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے صلح کرنی پڑی، انہوں نے آ کے نعرہ لگایا السلام علیکم یا مذل المؤمنین، اے مومنوں کو رسوا کرنے والے آپ پر سلام. اسی طرح ان چیزوں کو جب ہم اماموں کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو چھٹے امام کے دور میں تو بہت واضح ہو گئی یہ چیز نظر آ جاتی ہے، بہت ہی واضح ہو کے چیز نظر آتی ہے. چھٹے امام اس دور سے متعلق ہیں کہ جہاں آپ کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں اور امام ان ہزاروں کی تعداد کو درس دے رہے ہوتے ہیں. ایک شخص خراسان سے آتا ہے اور خراسان سے آنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ قیام کیجیے، قیام کیوں نہیں کرتے؟ امام کہتے ہیں کہ قیام کا وقت ہمیں معلوم ہے، کہا آپ کے جد نے 72 کے ساتھ قیام کیا تھا، آپ کے سامنے تو اتنی بڑی تعداد موجود ہے جو اس وقت یہاں مسجد میں بیٹھی ہے مدینہ کے اندر، اور اس کے علاوہ خراسان میں لشکر ہے جو آپ کی مدد کے لیے تیار ہے. امام نے کہا اچھا خراسان میں لشکر موجود ہے؟ کہا ہاں خراسان میں لشکر موجود ہے. امام نے کہا دیکھو قیام کے اندر، جنگ کے اندر جان جاتی ہے، اپنی زحمتیں اٹھانی پڑتی ہیں. واقعہ سنا ہوا ہے، میں فقط لنک کر رہا ہوں اپنی بحث سے. اس نے کہا مولم تو تیار ہیں ان چیزوں کے لیے، جان دینا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ قیام کریں، آپ صاحب حق ہیں. امام نے کہا اچھا واقعہ سنا ہوا ہے آپ نے. امام نے تندور میں آگ لگوائی، تندور میں جب آگ بھڑک گئی، امام نے کہا اے خراسان سے آنے والے جو ہماری خاطر جان دینے پہ تیار ہے، جا ذرا تندور میں بیٹھ جا. اس نے جب یہ دیکھا کہ امام کے تیور بالکل سنجیدہ ہیں، مذاق نہیں ہو رہا، اس نے کہا مولا مطلب اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، میدان جنگ میں مرنا الگ ہے، یہاں زندہ جل جانا वहाँ तो चांस है दुश्मन का तीर लगे लगे ना लगे ना लगे, 50-50 है, यहाँ तो 100% मौत है। मना कर दिया, नहीं बैठ सकता। इमाम ने कहा नहीं बैठ सकता। अब खामोश होकर बैठ गया शख्स। थोड़ी देर गुजरी, हारून मक्की आए जो इमाम के साहबी थे, मस्जिद में दाखिल हुए, इमाम को सलाम किया, इमाम ने सलाम का जवाब दिया। सलाम का जवाब देने के बाद इमाम ने कहा हारून जाओ तंदूर के अंदर आग रोशन है, बैठ जाओ जाके। तारीख कहती है कि हारून मक्की ने कोई सवाल नहीं पूछा, जुर्म बता दीजिए, गलती बता दीजिए, गुनाह बता दीजिए, माफ़ कर दीजिए, कोई गलती हो गई, कुछ नहीं कहा। हारून मक्की ने सुना इमाम की ज़बान से लफ्ज़ निकला है जाओ तंदूर में बैठ जाओ, ये हुक्म इलाही है। हारून गए सीधे तंदूर के अंदर बैठ गए। अब ये शख्स कि जिसने आके खुरासान से आने के बाद कहा था कि हज़ारों लोग तैयार हैं आपकी कुर्बानी देने के लिए, जान देने के लिए, अब ये अपने दिल में सोच रहा है कि इमाम ने अपने एक सहाबी को तो जिंदा जिंदा जला दिया। जब मारिफत इमाम ना हो तो फिर इमाम के बारे में शकूक भी आते हैं। इसीलिए कहा गया कि मन माता वलम या आरिफ इमाम जमाने ही माता मीत तल जाहिलिया। इमामत के बाब में सबसे पहली मंजिल मारिफत की है, पहले मारिफत तो हासिल करो, किसके पीछे चल रहे हो। उसने सोचा कि इसने जिंदा जिंदा जला दिया। थोड़ी देर गुजरी, इमाम ने हारून मक्की को आवाज़ दी, हारून मक्की जिंदा सलामत वापस आकर बैठ गए। जब ये अमल हो गया, इमाम ने खुरासान से आने वाले शख्स की तरफ रुख किया, पूछा कि तूने कहा था खुरासान में हज़ारों हैं जो आपके लिए जान देने पे तैयार हैं, सिर्फ इतना बता दे हारून मक्की जैसे कितने हैं उनमें। वो कहता पसम बहुदा एक भी नहीं हो। इमाम कहते हैं कि चूंकि हमें पता है कि ऐसे मुतीन नहीं हैं, इसीलिए क़याम भी नहीं करते। इमाम उठते हैं अपनी जगह से और उसके बाद उसको एक जगह पर लेकर जाते हैं और वहाँ पर कुछ परिंदे या कुछ जानवर होते हैं। जो उन परिंदों या जानवरों की तादाद जो मुझे याद आती है जब भी मैं इस वाक़े को पढ़ता हूँ, 14 ज़्यादा से ज़्यादा है, कम से कम है, और ज़्यादा से ज़्यादा 32 या 34 है। 32 मिसाल ले लीजिए आप, 32 परिंदे या 32 जानवर। इमाम यहाँ पे इस शख्स की तरफ रुख करके कहते हैं कि अगर इस तादाद में हमारे मोती होते तो हम क़याम कर लेते। ये जुमला किस वक्त है इमाम का? जिस वक्त इमाम गोशा नशीन है, घर के बाहर पहरा लगा हुआ है, कोई मिलने वाला नहीं आ सकता, पाबंदी है इमाम के ऊपर, कैद खाने में नहीं। ये जुमला इमाम का उस वक्त इमाम मस्जिद में बैठकर मस्जिद नबी में दर्स दे रहे हैं। सामने शागिर्दों की तादाद है, खुरासान से आने वाला, चूंकि इन खुरासानियों ने क़याम किया था, अहले बैत की हुकूमत के नाम पर क़याम किया था, जो बनी अब्बास का साथ दिया था इन्होंने, और बनी उमैया की हुकूमत का खात्मा हुआ था। यहाँ पर इमाम ने कहा कि हारून मक्की जैसे चाहिए। बस मसला वही है कि ये बुनियादी तरीन चीज़ है एक मुंतज़िर के अंदर कि अल्लाहुम्म रज़ुक़ना तौफ़ीक़त ताआ, परवरदिगार इताअत गुजारी की तौफीक दे दे। ये इताअत, इसके बगैर मसला आगे नहीं बढ़ेगा। मुती होंगे मैं और आप तो मसला हमारा आगे बढ़ पाएगा, इमाम असर के लिए कुछ कर पाएंगे। पहली चीज़ जिसको खुद इमाम ने कहा कि खुदा से तलब करो अल्लाहुम्म रज़ुक़ना तौफ़ीक़त ताआ। इताअत के साथ जो इंतज़ार किया जाता है उसका फिर दर्जा हमें नज़र आता है। वरना सोचिए कि जो शख्स फ़कत मुंतज़िर हो, किसी अमल को अंजाम ना दे रहा हो, कैसे मुमकिन है कि उसको इतने दर्जात मिल रहे हों कि जो रिवायात बयान कर रही हैं। अब मैं आपके सामने एक दो चीज़ों को बयान करता हूँ कि जो मुंतज़िरों के हवाले से बयान की गई है। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। छठे इमाम की रिवायत है और इस रिवायत में बहरुल अनवार से रिवायत है, छठे इमाम ने बयान किया कि अगर तुम में से कोई शख्स मर जाए इस हाल में कि वो मुंतज़िर अम्र हो, यानी मेहदी का मुंतज़िर हो, वो उस शख्स की मानिंद है कि गोया वो मेहदी के साथ उसके खेमे में रहा हो, यानी गोया कि खेमा लग चुका, जंग की तैयारी है, आमादा है, मैदान सज चुका, और गोया तुम इमाम के साथ उनके खेमे में थे। बस इमाम थोड़ी देर के लिए रुके, छठे इमाम रिवायत बयान करते हुए रुकने के बाद थोड़ा सोचा, फिर कहा नहीं, बल्कि उस शख्स की तरह है ये शख्स के जो इमाम के इंतज़ार की हालत में मर गया हो, वो ऐसा है कि जैसे उसने इमाम के साथ जंग में तलवार भी चलाई हो। फिर इमाम थोड़ी देर के रुके, फिर कहा नहीं, बखुदा उसकी मिसाल ऐसी है कि गोया ये शख्स रसूल अल्लाह के साथ जंग में शरीक हुआ हो और उनके सामने शहादत के दर्जे पर फाइज हो। अब आप सोचिए कि जो रसूल अल्लाह के साथ जंग में शरीक हुआ और शहादत के दर्जे पर फाइज हुआ, असहाब बदर, असहाब उहद, असहाब हुनैन, ये वो अफराद हैं कि जो जंग में शरीक हुए, रसूल अल्लाह के साथ जहमतों को उठाया और उसके बाद जंग में शहीद हुए। किस तरह मुमकिन है कि एक शख्स के जो अमली तौर पर कुछ भी ना कर रहा हो, خداوند عالم کا نظام نظام عدل ہے، خداوند عالم عدل کے تحت کام کرتا ہے. نظام عدل کا تقاضا ہے کہ اگر جنگ بدر، جنگ احد میں شریک ہونے والوں کو درجات خدا دے رہا ہے تو انہوں نے زحمتیں اٹھائی ہیں. ایک ایسا شخص جو دوران غیبت کبرا حتیٰ اپنی جانب بھی متوجہ نہیں ہے، اپنے آپ کو بھی درست کرنے کی توجہ میں نہیں ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں منتظر ہوں، یہ شخص واقعی رسول اللہ کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہداء میں قرار پا سکتا ہے؟ عقل کا فیصلہ ہے کہ نہیں ہو سکتا ایسا. اسی لیے کہا گیا کہ انتظار فرج عملی ہے. کیا مطلب؟ ہر مومن، ہر منتظر اپنے حصے کا کام انجام دے، اپنے حصے کا کام انجام دینے کے بعد انتظار کرے. اس کو میں آپ کے سامنے ایک واقعے کی صورت میں بیان کرتا ہوں. ہم نے اور آپ نے آج کے دور میں حقائق کو جو سمجھا ہے اس میں اب کوئی شک نہیں ہے، اس بات کو بیان کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے کہ آج کے دور میں اگر اسلام کا صحیح چہرہ نظر آیا ہے، مخصوصاً تشیع کا صحیح چہرہ اگر نظر آیا ہے، تو اس کے اندر اس انقلاب اسلامی ایران کا بہت بڑا کردار ہے، اور اس کے پیچھے جو شخصیت ہے وہ امام خمینی کی شخصیت ہے. آج کے دور میں اگر یہ شیعت کھل کے سامنے آئی اور کھل کے سامنے آئی تو امام خمینی کی مرہون منت ہے. ان کا نظریہ انتظار دیکھ لیتے ہیں. امام خمینی کا نظریہ انتظار کیا ہے؟ امام خمینی نجف میں تھے، اور نجف میں جب جلہ وطن تھے تو وہاں پر ایران سے لوگ جایا کرتے تھے، ان کو تک چیزیں پہنچایا کرتے تھے، خطوط پہنچاتے تھے، وجوہات پہنچاتے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص اسکر اولادی ان کا نام ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نجف میں امام خمینی کی خدمت میں پہنچا. اس زمانے میں ایک انٹیلیجنس تھی جس کا نام ساواک تھا، جو ایران کی انٹیلیجنس ادارہ تھا. بہت زیادہ ظالم ادارہ تھا یہ، یعنی فقط اس کے ظلم کو محسوس کروانے کے لیے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا ظلم اتنا زیادہ تھا کہ ساواک کا جو زندان تھا اور جہاں پہ یہ لوگوں کو رکھتے تھے، انقلابی افراد کو پکڑتے تھے، مارتے تھے، ٹارچر کرتے تھے، جب انقلاب کے بعد اس جگہ کو گیا خالی کروایا گیا تو وہاں کچھ انڈر گراؤنڈ جو ان کے شکنجے خانے تھے وہاں سے کچھ بوریاں نکلی تھیں. جب ان بوریوں کو کھول کے دیکھا گیا تو ان بوریوں کے اندر ناخون تھے. تصور کیجیے گا کتنی تعداد میں ناخون کھینچے گئے ہوں گے کہ بوریاں بن گئیں. ٹھیک ہے، یہ ایک ظلم ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس شدت کے ساتھ ظلم کرتا تھا یہ ادارہ. ساواک پیچھے لگا اصغر اولادی کہ یہ بہرحال کسی طرح کرتے کراتے ہوئے پہنچ گئے. امام خمینی تک پہنچے. حال احوال کے بعد انہوں نے امام خمینی سے کہا کہ میں بڑی مشکل سے آپ تک پہنچا ہوں، اور یہاں تک پہنچنے میں مجھے ساواک سے بچنا پڑا، اس طرح کرنا پڑا، اس طرح کرنا پڑا. مجھے آپ کی جان کے بارے میں خدشات اب لاحق ہو رہے ہیں، ایسا نہ ہو آپ کی جان کو کچھ ہو جائے. یہاں پہ امام خمینی کہتے ہیں کہ اصغر اولادی یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا ایک انقلاب کی کوشش کر رہے ہیں. امام نے کہا کہ دیکھو یہ انقلاب امام مہدی کے انقلاب کی کوشش ہے، اگر اس راہ میں ایک نہیں 100 خمینی بھی مر جائیں تو کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. تم ایک کی بات کر رہے ہو، 100 بھی مر جائیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ بڑا کام ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمیں کرنا کیا ہے. اب حالت انتظار بتا رہا ہوں امام خمینی کی نگاہ سے. امام خمینی کہتے ہیں دیکھو ہماری ذمہ داری پہلی کیا ہے؟ ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس ظہور کے لیے، اس انقلاب کے لیے تیار کریں، اپنی ذات کے اندر جو رکاوٹیں ہیں اس امام کے ظہور کے لیے اس کو دور کریں. جب ہم اپنے آپ کو صاف کر چکے ہیں، اپنے وجود میں سے ظہور کی رکاوٹوں کو دور کر لیں، تو اس کے بعد اپنے گھر والوں کے بعد اپنے محلے والوں سے ان رکاوٹوں کو دور کریں. جب ہم محلے سے گناہوں کو پاک کر چکے ہیں، آلودگیوں کو دور کر چکے ہیں، نجاستوں کو ہٹائیں، تو پھر شہر کی سطح پر آئیں، اپنے شہر کو پاک صاف کریں. شہر کو کرنے کے بعد ملک کی سطح پر آئیں. یہ پورا امام خمینی کے اپنے الفاظ بیان کر رہا ہوں. جب ہمارا ملک شیطانی قوت و طاقت سے پاک ہو جائے تو پھر ہم اپنے علاقے میں نکلیں، اپنے ریجن میں نکلیں. مثلا ہم اگر ایشیا میں تو ایشیا کو پاک کریں. جب یہ تمام کام ہو جائیں اور ہم پوری دنیا کو شیطانی طاقتوں سے پاک کر لیں، پھر ہم یوسف زہرا سے کہیں کہ فرزند زہرا زمین اب آپ کے قابل ہو گئی ہے، اب آپ تشریف لے کے آ جائیں. کتنا بڑا فرق ہے اس انتظار کی کیفیت میں جو امام خمینی بیان کر رہے ہیں، اس انتظار کی کیفیت میں کہ جو ایک شخص سوچتا ہے کہ نہیں مجھے کچھ بھی نہیں کرنا، مجھے کچھ بھی نہیں کرنا، بلکہ مجھے انتظار کرنا ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے اور مال غنیمت بٹے گا تو میں لائن میں کھڑا ہو جاؤں گا کہ میں منتظر تھا آپ کا. بہت بڑا فرق ہے. امام خمینی نے کہا کلن تمہارا کام عمل ہے، انتظار فرج عمل سے متعلق ہے. لہذا جو منتظرین کی خصوصیات ہیں، ایک منتظر کبھی بھی بیٹھ نہیں سکتا، ایک منتظر اپنے حصے کا کام انجام دیتا ہے، ایک منتظر کو معلوم ہے کہ ایک بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے. ایک ایسا انقلاب کہ جس کے اندر انبیاء نے ہونے کی آرزو کی, آئمہ نے آرزو کی, وہ انقلاب کہ جس کے اوپر خداوند عالم کی توحید کا نظام متوقف ہے, وہ انقلاب. اور ایک ایسی اس انقلاب کی برکت آنے والی ہے کہ زمین اب تک اس طرح سے آباد نہیں ہوئی جیسے اس انقلاب کے بعد آباد ہوگی, کہ اس کی روایات بہت زیادہ ہیں, میں ان میں نہیں جاؤں گا کہ میرا موضوع تھوڑا تھوڑا تبدیل ہو جائے گا. بس منتظروں کے بارے میں جو روایات بیان کی گئی ہیں اس میں کہا گیا کہ ایسا ہے گویا رسول اللہ کے ساتھ شمشیر چلاتے ہوئے مارا جائے. اس کو تھوڑا سا سوچئے گا کہ واقعی حالت انتظار کیسی حالت انتظار ہوگی کہ جس کے اندر ایک مومن کو یہ درجہ مل رہا ہوگا کہ شمشیر چلاتا ہوا مارا جائے. مجھے اور آپ کو بحثیت منتظر انہی دعاؤں کے ذریعے سے اپنے وظیفوں کو سمجھ لینا چاہیے. اللہم ارزقنا توفیق الطاعۃ, آیت اللہ آغا رفیع ایران کے گالے میں انہوں نے اس میں تھوڑی سی بحث کی ہے, انہیں کی بحث سے ایک دو نکات لیے میں نے. انہوں نے کہا کہ پہلی چیز اللہم ارزقنا توفیق الطاعۃ, پہلی چیز توفیق اطاعت مانگو, ورزق و بعد المعصیہ, دوسری چیز کیا ہے گناہوں سے دوری, دوسری چیز گناہوں سے دوری کی توفیق مانگو. اس کے بعد خداوند عالم سے دعا کرو کہ پروردگار مجھے استقامت عطا فرما. ایک نقطہ یہاں پہ جو آپ کے سامنے بیان کروں اور آپ کی زحمت کو تمام کروں گا وقت پر انشاءاللہ, 10 منٹ پہلے آج گفتگو کو تمام کرنا ہے منتظمین کی ہدایت کے مطابق. اور وہ نقطہ یہ ہے کہ تھوڑا سا سوچئے گا کہ اگر ہمیں اطاعت کرنی ہے اور ہمیں کہا گیا کہ جو مطیع ہوتا ہے وہی اپنے زمانے کے امام کی نصرت کے قابل ہوتا ہے, آئمہ نے بیان کیا کہ ہمارا اطاعت گزار نہیں ہے اسی لیے ہم لوگ قیام نہیں کرتے, اطاعت گزار ہوتے ہم قیام کر لیتے. اگر اس زمانے میں اطاعت کا مسئلہ تھا, امام معصوم کی موجودگی میں تھا, اطاعت نہیں کرتے تھے لوگ, تو جو دوران غیبت کبرا ہے اس میں اطاعت کے لیے کوئی مرکز دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا؟ مثلا میں اور آپ آ کے سوال کریں امام سے کہ امام آپ نے کہا اللہ مرزق میں توفیق الطاع, اے پروردگار ہمیں اطاعت کی توفیق دے, میں اطاعت گزاری پہ آمادہ ہوں, تیار کروں کس کی, کس کی اطاعت کروں؟ خوب خدا کا پیغام نبی کے ذریعے ملتا ہے, نبی کا پیغام اس کے جانشین کے ذریعے سے مل جاتا ہے. میرے زمانے میں نہ نبی کا جانشین نظر آ رہا ہے نہ نبی نظر آ رہا ہے, مجھے اطاعت کرنی ہے, کیسے کروں یہ اطاعت؟ ایک سیریس کوشچن ہے یا نہیں ہے غیبت کبرا کے درمیان میں کس کی اطاعت کروں؟ دو نظریے ہوں گے, کوئی نظام نہیں ہوگا, کوئی سلسلہ نہیں بتایا گیا ہوگا, اور اس کے بعد ہمیں چھوڑ دیا گیا ہوگا ایسے ہی کہ جب تک ظہور نہیں ہوتا اس وقت تک تمہاری مرضی جو دل چاہے کر لو. ایک نظریہ یہ بنے گا, ایک نظریہ یہ بنے گا کہ نہیں ایک نظام دیا گیا ہوگا, ایک نظام دیا جانا چاہیے تاکہ یہ اطاعت کی منزل طے ہو جائے. اگر پہلے والے نظریے کو مان لیں کہ نہیں کوئی سسٹم نہیں دیا گیا, کوئی مرکز نہیں دیا گیا, کوئی نظام نہیں دیا گیا اور مومنوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا گیا, تو میں یہاں پہ ایک اور کوسچن رکھ دوں گا کہ اگر ایسا ہے کہ مومنین بغیر کسی ولی کے یا جس کی اطاعت کرنی چاہیے اس شخص کے بغیر زندگی گزار سکتے ہیں, تو پھر رسول اللہ کے بعد امام علی کی ضرورت, امام علی کے بعد امام حسن کی ضرورت, امام حسن کے بعد امام حسین کی ضرورت سے لے کر یہ 12ویں امام تک کی ضرورت کیا ہے؟ پھر بغیر ولی کے گزارا ہو سکتا ہے؟ اچھا وہاں دوسری طرف یہ بات بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک جنگ ہے, شیطان نے ایک جنگ شروع کی حضرت آدم کی خلقت کے وقت, حضرت آدم جب تخلیق ہو رہے تھے اس وقت ایک جنگ کا آغاز ہوا, اور اسی وقت سے یہ بات طے ہو گئی کہ راستے دنیا میں بظاہر دو نظر آ رہے ہوں گے, حق کا راستہ ایک ہوگا. اب اگر دوران غیبت کبرا خدا کا کوئی نظام وجود نہیں رکھتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وقت پورا شیطانی وقت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم سے کم 1200 سال تو ایسے تصور کیے جا سکتے ہیں جب سے امام مہدی غائب ہیں پردہ غیبت میں, اس وقت سے لے کر آج تک اگر کوئی نظام نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ خداوند عالم کی جانب سے شیطان کو کھلی اجازت ہے, تو حکومت بنا دنیا پہ حکومت کر, کیونکہ میری حکومت ابھی نہیں ہے. تصور میں ہے یہ بات؟ تصور میں نہیں کر سکتے اس بات کو. اگر خداوند عالم 250 سال کے لیے, سوچئے گا یعنی رسول اللہ کی رحلت سے لے کر امام عصر کی غیبت کبرا کے آغاز تک تقریباً 250 سال کا عرصہ گزرے گا, 11 ہجری میں رسول اللہ کی وفات ہوتی ہے, 260 ہجری بتایا جاتا ہے غیبت کبرا کا آغاز ہوتا ہے, غیبت صغرا کا اس کے کچھ عرصے بعد غیبت کبرا کا آغاز ہوتا ہے, 250 یا تقریباً 225 سال کا عرصہ وہ بنتا ہے کہ جس کے اندر تقریباً خداوند عالم نے 11 اماموں کو امت کی ہدایت کے لیے رکھا ہے. پہلا امام شہید, دوسرا امام, دوسرا امام شہید, تیسرا امام, تیسرا امام شہید, چوتھا امام. پروردگار ہر امام آنے کے بعد شہید ہوتا جا رہا ہے, تو ان کو ہٹا لے. امت کا انتظام بغیر ولی کے ہو سکتا ہے, بغیر ولی کے گزارا ہو سکتا ہے, بغیر کسی مرکز کے گزارا ہو سکتا ہے؟ خدا کی طرف سے جواب آئے گا, نہیں ہو سکتا. اسی لیے میں ایک کے بعد ایک بھیجتا چلا جاؤں گا, اپنی جانب سے حجت تمام کرتا چلا جاؤں گا. خدا مند عالم نے ایک کے بعد ایک بھیجا, اپنی طرف سے حجت تمام کی. امام عصر کی غیبت کبریٰ کا آغاز ہو گیا. اب یہاں پر اگر کوئی نظام نہیں ہے تو یہ خلاف عدل ہے, کیونکہ ایک طرف شیطان کی جنگ ہے, شیطان کا وعدہ ہے, شیطان کا دھوکہ ہے مستقل, دوسری طرف خدائی نظام کوئی نہیں ہے, تو مومن جائے تو جائے کہاں؟ اس دوران غیبت کبریٰ اگر کوئی مومن بھٹک جاتا ہے, بہک جاتا ہے, راستے سے ہٹ جاتا ہے, اس مومن کا کوئی قصور نہیں ہے, کیونکہ خدا کا نظام ہی نہیں ہے زمین کے اوپر, پھر اس مومن کا کوئی قصور نہیں ہے. لیکن خداوند عالم غیبت کبریٰ میں بھی جو افراد مریں گے اور گمراہ مریں گے ان کے ساتھ حساب کرے گا, مؤاخذہ کرے گا. کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ ایک نظام دیا ہے خدا نے, ایک نظام دیا ہے. اس نظام کی طرف خداوند عالم نے متوجہ کروایا آئمہ اطہار کے ذریعے سے, اور وہ سلسلہ متوجہ کروانے کا ساتویں امام کے دور سے شروع ہوا ہے. ساتویں امام, بلکہ اس سے تھوڑا پیچھے چلا جاؤں, چھٹے امام کے دور سے کہہ سکتا ہوں میں. چھٹے امام نے اپنے ہی زمانے میں مختلف علوم کے ماہروں کو تیار کیا, حشام, مومن طاق, اس طرح کے افراد ہیں. اور فقط امام نے تیار نہیں کیے شاگرد, بلکہ کیا کرتے تھے امام, جب امام کے سامنے مختلف جگہوں سے لوگ مکالموں کے لیے, مناظروں کے لیے آیا کرتے تھے, امام بیٹھے ہوتے تھے اور بیٹھے ہونے کے باوجود اپنے شاگردوں کو مناظروں کے لیے آگے کر دیا کرتے تھے, اور جب ان کا مناظرہ تمام ہو جاتا تھا امام آخر میں کہتے تھے کہ جو کچھ میرے اس شاگرد نے کہا ہے وہ میں نے کہا ہے. یہ کس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ دیکھو کچھ عرصے بعد ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ تمہاری رسائی ہم تک نہیں ہوگی, مگر ہمارے مکتب کے شاگرد ہوں گے. یہ نظام ہوگا غیبت کبریٰ کے درمیان دوران, یہ نظام ہوگا, ہمارے مکتب کے شاگرد ہوں گے, ہم سے پڑھے ہوئے ہوں گے, ہماری تعلیمات کو حاصل کیے ہوئے ہوں گے, ان کو ہم نے سکھایا ہوا ہوگا, یہ ہماری باتیں تم تک پہنچانے والے ہوں گے. اور اس کے بعد پھر یہ مرحلہ آگے بڑھتا ہے, چھٹے امام کی زندگی سے ساتویں امام, ساتویں امام باقاعدہ آ کے نمائندے بناتے ہیں, باقاعدہ اپنی حیات کے اندر مختلف علاقوں میں نمائندوں کو بھیجتے ہیں. امام کا نمائندہ امام کی حیات میں امام کی جگہ کام کرتا ہے, اور امام اس کو سند عطا کرتے ہیں کہ ہاں یہ میرا نمائندہ ہے. لیٹرز لکھ کر بھیجتے ہیں کہ دیکھو یہ جو نمائندہ ہے یہ میری طرف سے تمہارے لیے حجت ہے, اس کا قول, اس کا فعل میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہے, میں اس کے اوپر حجت ہوں. یہ نظام بنایا امام نے. اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ آخری امام کا دور آتا ہے, اور آخری امام کے دور میں وضاحت کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے, چار نمائندے خاص. اور جب چوتھے نمائندے خاص کی وفات کا وقت آتا ہے, امام کہتے ہیں کہ اب کوئی نمائندے خاص نہیں ہوگا, اب لوگوں کو دیکھنا ہوگا کہ جو ہماری طرف دعوت دینے والے ہوں, جو ہماری احادیث کو, ہماری روایات کو, ہمارے علم کو بیان کرنے والے ہوں, ان علماء کی طرف رجوع کرنا مومنوں کی ذمہ داری ہے, چونکہ یہ ہمارا نظام ہے اس زمین کے اوپر. غیبت کبریٰ کے اندر بھی عزیز جو ایک منتظر کی خصوصیات ہیں, وہ مطیع ہے. کس کا مطیع بنے گا؟ کوئی تو نظام ہونا چاہیے. کس کا مطیع بنے گا انسان؟ یا کوئی نظام نہیں ہے اطاعت کا, یا نہیں کوئی نظام ہے اطاعت کا. آج دنیا کے اندر جن لوگوں نے اطاعت کی اس منزل کو بھی سمجھا, اطاعت کے اس نظام کو بھی سمجھا, دنیا میں سر اٹھا کر وہ قوم جی رہی ہے. وہ قوم جس نے اس نظام ولی امر کو سمجھ لیا, جس نے اس نظام ولایت کو سمجھا, جس نے سمجھ لیا کہ غیبت کبریٰ کے درمیان دوران یہ علماء مجتہدین ہمارے ولی ہیں, سرپرست ہیں, یہ فقہاء ائمہ کی احادیث کے مطابق, یعنی جو نظام آیا پھر جس کو امام خمینی نے مزید کھول کے بیان کیا, نظام ولی فقی کہا, یہ ولایت فقی ہے, اس کا نظام وہی نظام ہے, یہ اسی نظام کا حصہ ہے جو رسول اللہ کی ولایت کا نظام تھا. اگر تم اس نظام کو نہیں مانو گے تو غیبت کبریٰ میں تمہیں ماننا پڑے گا, الہی کوئی نظام نہیں ہے. اب اگر الہی نظام غیبت کبریٰ میں نہیں ہے اور اس کے بغیر مومنوں کی زندگی گزر سکتی ہے, پھر پچھلے کسی دور میں بھی ضرورت نہیں تھی, خدا نے خامخواہ تکلف کیا ہے, خدا نے خامخواہ ائمہ کو شہید کروا دیا. پھر خدا نہ بھیجتا امام کے بعد امام, لیکن خدا نے نظام بنایا ہے. آج کے دور میں آپ آگے دیکھ لیجئے, جن لوگوں نے اس سلسلے میں آگے اطاعت کی ہے, اطاعت کی منزل پر آئیں, ان کا مقام دیکھ لیجئے. امام خمینی نے آگے ولایت فقی کو آشکار کیا, لوگوں کے درمیان لے کر آئے, لوگوں نے اطاعت کی, وہ قوم جو اس زمانے میں 78-79 میں رسوائے زمانہ قوم تھی. کیا مطلب؟ یورپ سے لوگ تفریح کرنے کے لیے ایران آیا کرتے تھے. یورپ کے عیاش لوگ عیاشی کرنے کے لیے تہران، اصفہان، شیراز جیسے شہروں میں آتے تھے. فساد کا مرکز تھا 78-79 کے اندر. آپ خود سوچیں کہ جب یورپ کے عیاش لوگ آتے ہوں گے تو کتنا فاسد ماحول ہوگا. اسی قوم نے پلٹا کھایا. اسی قوم نے جب اس بات کو سمجھا کہ نہیں، آج کے دور میں بھی اطاعت کا نظام ہے، دوران غیبت کبرا امام معصوم نگاہوں سے اوجھل ضرور ہے ہماری، مگر ایک نظام اس کا ایگزسٹ کرتا ہے. جب اس نظام پر چلنا شروع کیا، کتنی ترقی حاصل کی وہ آج آپ کے سامنے، کتنا عزت، کتنی وقار حاصل ہوئی وہ آج آپ کے سامنے، دنیا دیکھ رہی ہے اس چیز کو. آج بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی دنیا کے اندر وہ واحد ملک کہ جو شیطانی طاقت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، عزت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے. دنیا کے ہم ایٹومک پاور ہیں، ہم ایٹومک پاور ہونے کے باوجود درخواستیں بھیجتے ہیں. جب ہمارے علاقوں میں ڈرون حملہ ہوتا ہے تو ریکویسٹ بھیجتے ہیں ہم ٹیلی گراف کے ذریعے سے، پلیز تھوڑا سا حملوں کو کم کر دو کہ ہمارے یہاں لوگوں کے اندر غصہ پایا جا رہا ہے. لیکن ایک ملک کے اندر ڈرون طیارہ آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اسے اتار لیتے ہیں زمین کے اوپر. کیسے اتارتے ہیں؟ جال پھینک کر. جال پھینک کے نہیں اتارا جا سکتا ڈرون طیارہ. ڈرون طیارہ کا ایک میکینزم ہوتا ہے، اس کے کوڈز ہوتے ہیں، اس کے سسٹم میں دوران پرواز جا کے گھسا جاتا ہے، اس کو زمین پہ اتار لیا جاتا ہے. اب باری آتی ہے کہ وہ جو سپر پاور ہوتا ہے اس کا یہ ڈرون، جدید ترین ڈرون ہوتا ہے، وہ آنے کے بعد درخواست کرتا ہے کہ میرا ڈرون واپس دے دو. اور جب یہ منع کرتے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے تو اگلی ریکویسٹ بھیجتا ہے کہ چلو نہیں بھیجنا، واپس نہ بھیجو، ڈیکوڈ مت کرنا. اور یہ ایک ہفتے کے اندر ڈیکوڈ کر کے اس کی تمام چیزیں دنیا کے سامنے لے آتے ہیں. عزت ملتی ہے اس نظام پر چل کر، عزت ملی. محسن قراتی صاحب نے ایک جملہ بیان کیا اس کے بارے میں، کہتے ہیں کہ اس انقلاب سے پہلے بھی ہم نے بہت جنگیں لڑی ہیں، اس انقلاب سے پہلے بھی بہت جنگیں لڑی ہیں ہم نے. ہر جنگ میں ایران کا کچھ نہ کچھ حصہ دشمن کے ہاتھ میں گیا ہے. کبھی آذربائیجان چلا گیا جو رشیا کے پاس ہے اس وقت، کبھی عراق کی حدود پر، سرحد پر کچھ حصہ چلا گیا، کبھی ترکی کے ساتھ کچھ علاقہ. کہتے ہیں یہ ہماری تاریخ ایران کی واحد جنگ ہے، اور یہ سب سے لمبی جنگ ہے، یہ بھی بتا دوں، 8 سالہ جنگ. اور شدت کے ساتھ یہ جنگ ہے. کس طرح شدت ہے اس جنگ کے اندر؟ کہ دنیا کی طاقتیں ایک طرف تھیں، دنیا نے سپورٹ کی تھی صدام کو، لاجسٹیکل سپورٹ دی تھی، مالی سپورٹ دی تھی، ہر طرح سے اس کے ساتھ تھے. اس کے باوجود کیا ہوا نتیجہ؟ محسن قاضی کہتے ہیں کہ ہماری یہ واحد جنگ ہے ہماری تاریخ کی، کہ جس میں ہماری زمین کا ایک انچ ٹکڑا بھی دشمن کے ہاتھ میں نہیں گیا. ہم نے پورے پورے علاقے دے دیے تھے اس سے پہلے کی جنگوں میں. یہ واحد جنگ ہے. انہوں نے وجہ بیان کی، کہا کیوں؟ اس لیے کہ ہم نظام الہی پہ چلنے لگے. اور خدا کا وعدہ ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو تم بھی غالب رہو گے. چونکہ ہم نے نظام الہی پر عمل کیا، ہم نے نظام ولایت کو سمجھا اور اس پر عمل کیا، نتیجے میں خدا نے عزت دے دی. ہماری یہ واحد جنگ ہے کہ ایک انچ بھی دشمن کے پاس نہیں گیا. نہ فقط ایک انچ دشمن کا ان کا نہیں گیا، بلکہ یہ قوم آگے بڑھتے ہوئے بصرہ تک پہنچ گئی تھی. امام خمینی نے ایک نعرہ دیا تھا کہ کربلا سے ہی ہوتے ہوئے قدس کا راستہ گزرتا ہے، یعنی پہلے کربلا آزاد کروانی ہے پھر قدس تک پہنچیں گے. بصرہ تک جب فوجیں پہنچی تھیں تو صدام نے کیمیکل بمبارٹمنٹ کر دی تھی اس زمانے میں، کہ جس کے بعد امام خمینی نے واپس آنے کا حکم دیا اور صلح نامے پر سائن کیے تھے. خوب عزیزوں، اس دور غیبت کبریٰ میں وظائف منتظرین بہت واضح ہیں. ایک نظام ہے، اس نظام کی پیروی کرنی چاہیے، اس نظام کے تابع ہونا چاہیے. اللہم ارزقنا توفیق الطاعۃ، پروردگار اطاعت کی توفیق دے. کوئی نظام بھی تو ہونا چاہیے، پھر وہ نظام موجود ہے. اس نظام کو جن لوگوں نے سمجھا، فقط ایران کی حد تک نہیں رہا، اس نظام کو جن لوگوں نے سمجھا لبنان کے اندر، وہاں دیکھ لیجئے آپ، لبنان کے اندر اسی نظام کے ماننے والے، اسی نظام ولایت کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، آج ان کی عزت دیکھ لیجئے. عرب ممالک جب انہوں نے 2006 کے اندر آ کے دیکھا کہ حزب اللہ نے بدترین شکست دی ہے اسرائیل کو، کہ دنیا کی بڑی طاقت ہے، اس بدترین شکست کے بعد 33 دن کے اندر حزب اللہ نے اسرائیل کو باہر نکال دیا. دنیا کی عرب قوتوں نے کہنا شروع کیا کہ حسن نصر اللہ ہمارے ہیں، ہمیں افتخار ہے، ہم ان پہ پراؤڈ ہیں کہ حسن نصر اللہ عرب ہیں. جب حسن نصر اللہ نے یہ نعرے سنے، انہوں نے وہاں پہ اپنے مکتب کی پہچان کروائی، کہا کہ یہ میری جنگ نہیں ہے، یہ میں نے نہیں جیتی. کہا میں ایک ادنا سا کارکن ہوں آیت اللہ خامنائی کا، کہ جو ولی فقیہ ہیں، جو کچھ انہوں نے کہا ہے ہم نے اس پر عمل کیا ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں اس زمانے کے واقعات میں سے ایک چیزیں یہ ہے، حسن نصر اللہ کی اپنی زبانی نقل ہو چکی چیزیں، کہ ہم نے اس زمانے میں شدت اتنی آ چکی تھی حالات کے اوپر کہ ہم سوچ رہے تھے کہ اب کسی طرح جنگ بندی ہو جائے، حسن نصر اللہ کے جملے یہ، یعنی اتنی شدید ہو چکی تھی، بمبارٹمنٹ پہ بمبارٹمنٹ ہو رہی تھی، بلڈنگیں تباہ ہو رہی تھیں، لوگ تباہ ہو رہے تھے، کہتے تھے ہم کوشش کر رہے تھے کہ اب کسی طرح جنگ بندی کی طرف آئیں، بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے ہیں، ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ہم استقامت نہیں دکھا پائیں گے، اب لوگ بہت زیادہ مر رہے ہیں، کہتے ہیں ہم نے رجوع کیا، ہمیں رہبر کی طرف سے جواب آیا استقامت کرو فتح تمہاری ہے، کہتے ہیں اس کے ایک ہفتے بعد اسرائیل باہر نکلا ہے، یہ نظام ہے، کوئی نہ کوئی نظام ہے، یہ نظام وہی ہے کہ جس کے لیے ہمیں کہا گیا تھا دوران غیبت کبرا، یا تسلیم کر لیں کہ کوئی نظام نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر دوران غیبت کبرا ہم اس نظریے پہ آ جائیں کہ کوئی نظام نہیں ہے تو پھر ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فرق باقی عملی طور پہ شاید نہ رہے، جو یہ کہتے ہیں کہ رسول کے بعد بھی کوئی انتظام نہیں ہے، رسول کے بعد بھی کوئی انتظام نہیں ہے، پھر رسول کے بعد بھی امت آزاد ہے، جس کو چاہے انتخاب کر لے، تو پھر امام عصر کی غیبت کے دوران بھی کوئی نظام نہیں ہے تو ٹھیک ہے مرضی ہے، لیکن نہیں، کوئی نظام ہے، خدا کا نظام ہے، کیسے ممکن ہے شیطان کا نظام ایگزسٹ کرتا ہو اس کے مقابلے میں الہی نظام نہ ہو، اس الہی نظام کو سمجھنے کی بات ہے، اس الہی نظام کو عملی طور پہ اپنانے کی بات ہے، بس صفات منتظرین بہت واضح ہیں، توفیق الطاعہ اطاعت کی توفیق، ایک ایسا منتظر جو اپنے حصے کا کام کر رہا ہو، امام خمینی نے اس انقلاب کو کرنے کے بعد بتایا میں نے اپنے حصے کا کام کیا ہے، ہماری قوم نے اپنے حصے کا کام کیا ہے، اور آج اسی کام کا نتیجہ ہے جس کو میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اسی کام کا نتیجہ ہے کہ آج چھوٹا سا بچہ بھی دعائے سلامتی امام زمانہ سے واقف ہے، یہ اسی ظہور کے زمینے کو فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا گیا ہے، تو نتیجہ یہ نکلا ہے، اب جیسے جیسے قومیں اس سمت آگے بڑھتی چلی جائیں گی ویسے ویسے امام کے ظہور کا راہ انشاءاللہ فراہم ہوتی چلی جائے گی، خدا مند عالم مجھے اور آپ کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنے اندر سچے منتظروں کی صفات پیدا کر سکیں، خدا مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق پیدا کر سکیں، خدا ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عنایت فرمائے، گناہوں سے دوری کی، معصیت سے دوری کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں استقامت اور سچائی عطا فرمائے، جو اس وقت دنیا میں اسلامی تحریکیں چل رہی ہیں تمام اسلامی تحریکوں کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے، جہاں اس وقت دنیا میں مؤمنوں پہ مشکل ہے خدا ان کی مشکلات کو آسان فرمائے، مخصوصاً جو مجاہدین اس وقت سیریا میں جناب زینب کے حرم کے محافظ ہیں خدا ان سب کی حفاظت فرمائے، اس راہ میں ہونے والے تمام شہداء کو حضرت عباس کے ساتھ محشور فرمائے، اور خدا مند عالم نائجیریا کے مومنین کی نصرت فرمائے، وہاں ان کے جو لیڈر کو قید کیا گیا ہے خدا ان کی رہائی کے اسباب فراہم کرے، خدا مند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو مومنوں کے اوپر مشکل وقت ہے اس کو استقامت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو متحد ہو کر آگے بڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، تمام مراجع اعظام کو، رہبر کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرمائے، خدا اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے انصاروں میں شامل فرمائے، ماہ مبارک رمضان میں ہماری نمازوں کو، روزوں کو، عبادات کو خدا بند عالم ان کے نقص کے باوجود قبول فرمائے، اور انشاءاللہ یہ ہمارا آخری ماہ مبارک رمضان نہ ہو، اگر ہمارا آخری ماہ مبارک رمضان ہو تو خدا اس ماہ مبارک رمضان کو ہماری مغفرت اور بخشش کا ذریعہ قرار دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔